بسم الله الرحمن الرحیم. گیارہ اور بارہ دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں. گیارہویں پارے کے پہلے رکوع کے بعد پہلے رکوع میں سے پہلے سے منافقین کا بیان چل رہا ہے. پھر دوسرے رکوع سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. اس میں سے ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرات صحابہ میں خصوصیت سے جو لوگ سابق فی الایمان ہیں، ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی ہے، اسپیشل وہ، اور جتنے انصار اور مہاجرین ہیں ہجرت کر کے جانے والے اور ان ہجرت کرنے والوں کی مدد اور نصرت کرنے والے، صحابہ میں یہ دو ہی جماعتیں تھیں. اصل بنیادی طور پر صحابہ کی ایک جماعت مہاجرین تھی، کیونکہ اسلام میں، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے، کہیں بھی مسلمان ہو. ہجرت فرض تھی پہلے، خود مدینے والوں کے لیے نہیں تھی، لیکن مدینہ کے علاوہ جو بھی مسلمان ہو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں چلا جائے. تو لوگ ہجرت کر کے پہنچتے تھے، جو اپنے ساتھ مال لے جا سکتے تھے لے جاتے، جو نہیں لے جا سکتے تھے نہیں لے جاتے، اکثر نہیں لے جا سکتے تھے. جو اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لے جا سکتے تھے لے جاتے تھے، اور جو نہیں لے جا سکتے تھے وہ نہیں لے جاتے تھے، چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، اور اکثر نہیں لے کے جاتے تھے، نہیں لے جا سکتے تھے. کچھ کے بعد میں فیملیز جو ہے نا منتقل ہو گئی آگے، لیکن شروع میں وہ بھی اکیلے ہی آئے. بہت ہی مجاہدے کا اور صبر آزما یہ مرحلہ ہوتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے، جائیداد، بیوی، بچے، مال، دولت، مکان، دکان، تجارت، سب چھوڑ کے جانا ہوتا تھا اسلام کی خاطر. اور اس وقت تک اسلام کی کوئی تاریخ بنی ہی نہیں تھی. ایک ہوتی نا ہسٹری بن جانا، اس کی کامیابی کی، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی، اس کی فتوحات کی، کچھ بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چلی تھی، چونکہ اب ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو کہاں پتہ چلتی ہے. تو ایسے وقت میں جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، بڑا مرتبہ ان کا ہے. پھر جو لوگ وہاں مقام کے تھے وہ نصرت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، جان سے، مال سے، وقت سے، پڑھانے سے، کھلانے سے، پلانے سے، جو نصرت کی صورت ہوتی تھی اس میں دریغ نہیں کرتے تھے. یہ دو ہی تھے پورے صحابہ مل کے، صحابہ کی قسمیں دو ہی ہوتی ہیں، مہاجرین اور انصار. تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسلام میں سبقت کرنے والے اور مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ، جو ان کو فالو کریں گے عمدگی کے ساتھ، یعنی بالکل ان کی زندگی کے انداز کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے والے نہج کو سامنے رکھ کے جو چلیں گے، ان سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ پاک نے ان سے رضا فرما دی، وہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے اور اللہ ان کو راضی فرما دیں گے. اللہ بھی خوش، اور جنہوں نے محنتیں کی، قربانیاں دی، ان کو بھی خوش کر دیا جائے گا. ان کا کچھ قرض اللہ پاک اپنے سر پہ رکھنے والے نہیں ہیں. ارے انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن ان کو اس کا کچھ بدل نہیں ملا، ایسا نہیں ہوں گا. اتنا بدل ملے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، بلکہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے جو کیا تھا اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا ہے. اور پھر جنتیں ہیں، پھر اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، پھر وہ اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے، پھر یہ بڑی کامیابی ان کو ملے گی. تو اللہ تعالی شانہ نے حضرات صحابہ کے فضائل بیان فرمائے. پھر اس کے بعد جنرل کچھ لوگوں کے حالات بھی بیان فرمائے. فرمایا کہ جو مسلمان ایسے ہیں کہ غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی دیکھا جائے تو یہ آیت ہم لوگوں کے لیے ہے ایک اعتبار سے، کسی درجے میں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، غلطی کرتے ہیں اور غلطی پہ اکڑتے نہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور نیک عمل بھی کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرے گا. اگر وہ توبہ کرتے ہیں، حق تعالی شانہ نے یہ طے فرمایا ہے کہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اللہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں. فرمایا کہ خاص طور پر ایسے لوگوں میں سے جو لوگ صدقہ دیں گے، اللہ پاک اس صدقے سے ان کو پاک کریں گے، جو گناہ ان سے ہو رہے ہیں، جو غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، صدقہ جو ہے وہ ان کے لیے ان کی پاکی کا، اس تزکیے کا ذریعہ بنے گا. خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم، پاک کرنے کے لیے اور تزکیہ کرنے کا کام یہ مال ان کے لیے کرے گا. لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتے ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ پاک اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو نقصان تو اللہ کا کچھ نہیں ہوتا، اس میں بندے کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بے ادبی ضرور ہو جاتی ہے کہ ان کی نافرمانی ہوئی. تو جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور یہ بھی بتا دیں میرے بندوں کو کہ ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور صدقے بھی قبول کر لیا کرتا ہوں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن ان پر رحم کرنے کے لیے ان کے صدقے لے لیا کرتا ہوں. اللہ پاک بہت ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں. جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اندر بہت چند دنوں کے لیے انسان کا قیام ہے. مسلمان ہونے کے لیے ایک ضابطہ یہ ہے کہ اس کو یہ مائنڈ بنانا پڑے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جان اور مال یہ دونوں اللہ کو وہ بیچ چکا ہے اور اللہ اس سے خرید چکا ہے، اور وہ معاوضے میں جنت کو اللہ نے اس بندے کے لیے رکھ دیا ہے. یہ ضابطہ ہے اسلام لانے میں، یہ بات ذہن میں رہنا ہے. جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ سوچ لینا ہوگا کہ اللہ نے میری جان خرید لی، اور صاف لفظوں میں ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جان. یہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ. ایمان اور اسلام کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جان آپ کو دے دی، اب اپنی جان میں تصرف کے مجاز ہم نہیں رہتے، جیسا جو فرمائیں کرنے کو تیار. اور مال پورا بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، جتنا کماتے رہیں گے وہ، جو کمایا ہوا ہے وہ بھی، جو مال ہمارے ملکیت میں آتا رہے گا وہ ہماری ملکیت میں ہوتا رہے گا، وہ اللہ کا. یہ ایمان والوں کے ساتھ ضابطہ ہے. اور معاوضے میں اللہ پاک جنت دیں گے. اب ان کو کرنا یہ پڑے گا کہ اگر اللہ کے لیے لڑنا پڑے، ان کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو چلانے نافذ کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا. مرتے ہیں تو مرنا پڑے گا، مرنا پڑتا ہے تو مرنا پڑے گا. فیقتلون ویقتلون، چونکہ جان مال تو میری ہے، تمہارا کو نہیں ہے اس میں کوئی حق. اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں کیا گیا ہے، تورات میں بھی کیا گیا ہے، انجیل میں بھی کیا گیا ہے، قرآن میں بھی ہے. جو بھی اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا تو اس کو اس اللہ کے ساتھ ڈیل کو پر خوشی ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ اس نے بہت اچھی ڈیل کی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اگر کسی کے لیے لڑنے کا ماحول نہیں ہے، لڑنے کی حالات ابھی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا. جتنے بھی گناہ ہیں آدمی کو معلوم ہے کہ یہ گناہ میں ہوں، اسے توبہ کرنا. اور جو عبادت کی ذمہ داری اس پر ہے وہ انجام دینا، کتنا ہی مجاہدہ ہو، مشقت ہو، کچھ ہو، عبادت کرنا اور اللہ پاک کی حمد کرنا، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور روزے رکھنا. الصائحون کے دو ترجمے ہیں، ایک الصائمون سے بھی ہے، روزے رکھنے سے بھی ہے، اور اللہ کے لیے پھرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا، دونوں لفظوں کے لیے، یہ دونوں معنی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور جو اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اللہ پاک کے حدود کی حفاظت کرنا. حدود سے مراد بنی ہوئی فزیکل باؤنڈری نہیں، اللہ کے احکام کی جو باؤنڈریز ہیں، حلال اور حرام کی. ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہا کرو. اگر تم خود تمہارے اندر صدق آئے، سچائی آئے، یہ کیسے ہوگا؟ جو لوگ دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں سچے ہیں، پختہ ہیں، پکے ہیں، ان کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی صدق آ جائے گا. صدق کہتے ہیں اسلامی اوصاف کی پختگی کو، مہارت کو. توکل ہے، اخلاص ہے، تواضع ہے، اور اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، صبر ہے، شکر ہے. ان ساری صفات کے اندر جو پختگی ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، اس کو صدق کہتے ہیں. تو جو اسلام میں پختہ ہے، تم اس کے ساتھ میں رہو تو پھر تمہارے اندر بھی اسلام میں پختگی آ جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے گئے، جس میں سے یہ بات فرمائی گئی کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں، ایک تو خاص بات یہ ہے کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، آدمی کو اپنے ہم جنس ہونے کی وجہ سے ایک مناسبت ہو جاتی ہے، معانست انسیت اور محبت ہو جاتی ہے، یعنی کسی اور مخلوق کو تم نے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا گیا. اسی لیے یہ بالاتفاق اجماعی مسئلہ ہے عقیدے کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، جیسے فرشتہ والی مخلوق ہے یا فرشتوں سے جنات سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق ہے، ویسا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، مگر انسانوں والی خصوصیات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو روحانیت والا پہلو تھا وہ نور تھا خالص. انسانوں میں تو ظلمت بھی ہوتی ہے، معصیت بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، جہالت بھی ہوتی ہے، ویسی بات نہیں ہے. انسان تھے لیکن انسان میں اعلیٰ ترین انسان اور تمام نقائص سے پاک صاف انسان، خالص نورانی انسان تھے. فرمایا کہ تم میں سے آئے ہیں وہ، اور جو چیزیں تم کو مشقت میں ڈالتی ہیں ان پر وہ بہت بھاری ہوتی ہیں، بہت ہی گراں ہوتی ہے. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان کو آسانی ملے، سہولت ملے، تو اب جو دین لے کر آئے ہیں وہ تم سب کی سہولت کے لیے. تمہیں لگتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے چونکہ اس کے عادی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے تو مشکلیں ختم کرنے کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہہ کہہ کے دعائیں کر کر کے، مانگ مانگ کے، آرام احکام کے اندر نرمیاں کی ہیں، اتنی جگہوں پر نرمیاں اللہ پاک سے کروائی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی گرانی مشکل، بہت امت کی تکلیف بہت مشکل ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں بہت ہی حریص ہیں، تمہارے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ بھلائی مل جائے، زیادہ سے زیادہ خیر مل جائے، خوب سمیٹ لیں، خوب جمع کر لیں. اسی وجہ سے دنوں میں، اوقات میں، کاموں میں، اعمال میں، سب چیزوں میں برکتیں بہت ہیں اسلام میں، تھوڑا کام ثواب بہت زیادہ. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اس کا ثواب اور بڑھا دو، اس کا ثواب اور بڑھا دو، اس کا انعام اور بڑھا دو، اس کا انعام اور بڑھا دو. اتنا بڑھا دیا گیا انعام کہ ایک ایک رات کی عبادت ہزار ہزار مہینوں سے افضل ہے. ایک ایک جگہ کی عبادت، بیت اللہ میں کوئی عبادت کرتا ہے تو دو رکعت دو لاکھ کے برابر، ایک عمل ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے وہاں پہ. رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حریص ہونے کی وجہ سے اللہ پاک سے درخواست کر کے اس امت کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی، اور اس اعتبار سے بھی آپ حریص تھے امت پر. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ کرنے میں، اللہ پاک کے انعامات دلوانے میں، امت کو آسانی سے جنت تک پہنچانے میں، امت کے اندر ہدایت کے عام ہونے میں، سب اعتبار سے آپ بھلائی کے سب پہلوؤں میں ایمان والوں کے اوپر بہت ہی حریص، اور ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی مہربان، رعوف، بہت ہی زیادہ رافت اور مہربانی فرمانے والے، اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. ایسے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، اب تم قدر کر لو ان کی، ان کو فالو کر لو، ان کی اتباع کر لو، ان سے محبت کرو، ان کی عظمت دل میں پیدا کرو، ان کے راستے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرو. اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ ایک ایسے رسول تمہارے پاس آئے ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی اگر نہیں آتا ہے حضور کی طرف، تو فرمایا کہ آپ حسبی اللہ پڑھ دو، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ یونس کی ہیں، یہ اصل دو آیتیں سورہ توبہ کی، سورہ یونس سے پہلے سورہ توبہ کے آخری دو آیتیں ہیں یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 7 مرتبہ صبح میں اور 7 مرتبہ شام میں ان کو پڑھے گا، اس کے تمام غموں کو دور ہونے کا اور پریشانیوں کے دور ہونے کا یہ ذریعہ بنے گا. لقد جاءکم سے لے کے آخر تک سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی حزلن پڑھے، یعنی خامخواہ میں بھی پڑھے بغیر کسی نیت کے، جوک، حزل اصل جوک کو کہتے ہیں مذاق میں، اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی ان آیتوں کو پڑھے گا 7 مرتبہ صبح میں، 7 مرتبہ شام میں، تو اس کے تمام غموں کو دور کرنے کا، پریشانیوں کو دور کرنے کا اللہ سبب فرما، ذریعہ فرما دیں گے. اتنی برکت والی ہیں یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر مشتمل ہیں، آپ کی خصوصیات بیان کیے گئے ہیں. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ اگر خیر اس کو ملتا ہے تو وہ جلدی چاہتا ہی ہے، لیکن تکلیف اس کو آ رہی ہے تو اس میں جلدی پہ راضی نہیں ہوتا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے خیر کا یہ عجلت کا طالب ہے، اگر شر کا بھی طالب ہونے لگ جائے اور ہم اس کو جو شر کماتا ہے اس کے اعتبار سے جلدی اس کا شر اس کو دے دیں تو کوئی بھی بچے گا نہیں، یقود ہی لیکن ساروں کا قصہ ختم ہو جائے گا. یعنی ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرے تو اس کا پھل اچھا مل جانا یہ خواہش ہوتی ہے. یہ فرما رہے کہ کوئی برا کام کر کے اس کا بھگتان اگر جلدی ملنے کی تم لوگ کرو گے خواہش، اور میں اس کے مطابق کر دوں گا، کوئی بچے گا نہیں. اتنی غلطیاں کرتے ہو، اتنے شر تمہارے اندر ہیں کہ اگر اس کے اندر استعجال کیا جائے اس کا نتیجہ دکھانے میں کوئی بچے گا نہیں. بہت ڈھیل, بہت مہلت, بہت سہولت, بہت معافی, بہت نظر انداز, بہت درگزر, تب کہیں جا کے کام چل رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا. حضرات اولیاء اللہ کی شان اور فضیلت بھی بیان فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں, ایمان والے بندوں میں ایک خاص گروپ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اور محبت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے, فرائض کے علاوہ نوافل کے اہتمام سے زائد دوستی کرنا اللہ سے. جو چیزیں ہمارے ذمے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, جیسا ہے ویسا کرتے جانا, یہ ایک ریگولر نظام ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے, خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں میں نوافل کا بہت اہتمام, تلاوت کا بہت اہتمام, ذکر کا بہت اہتمام, صدقہ خیرات کا بہت اہتمام, تقوی پرہیزگاری کا بہت اہتمام, خدمت خلق کا بہت اہتمام, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا بہت اہتمام. تو ان کے ذریعے سے اللہ پاک سے دوستی بڑھتی رہتی ہے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ مجھ سے اپنی قربت, اپنی نزدیکی بڑھاتا رہتا ہے, مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پھر میں اپنا محبوب اس کو بنا لیتا ہوں, یعنی سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ میرا پکا بندہ ہے, میرا دوست ہے. اب یہ اللہ پاک کے اولیاء کے گروپ میں آ جاتا ہے. اس کو ان کو یہ مسلمانوں کا یہ جو گروپ ہر زمانے میں رہا ہے, یہ بہت ہی چنندہ اور خاص الخاص ہوتا ہے. اللہ پاک ان کی برکتوں سے بارشیں فرماتے ہیں, اللہ پاک ان کی برکتوں سے روزیاں عطا فرماتے ہیں, بلائیں ٹالتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس دنیا کے خیر کا, بھلائی کا نظام پورا انہیں کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. جیسے آسمانوں میں فرشتوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے, ایسے زمین میں ان کے ذریعے سے کرتے اللہ ہی ہے. مگر یہ جو گروپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی محبوب ہوتا ہے, تو ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں گیارہویں پارے میں. فرمایا گیا کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں یہ بہت محبوب ہوتے ہیں اللہ کے, اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا, کوئی رنج نہیں ہوگا, اور کوئی ڈاؤٹ اور اندیشہ ان کو نہیں ہوگا, پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوگی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا چانس ہر ایک کے لیے, ایک ہوتا مخصوص گروپ ہے لیکن اس گروپ میں داخلے کے لیے کوئی وہ ریکوائر نہیں ہے. ریکوائر کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان میں بڑھتے رہنا, تقوی میں بڑھتے رہنا. ایمان اور تقوی میں جو اپنے آپ کو آگے چلاتا رہے گا اور زائد چیزوں میں لگاتا رہے گا اپنے آپ کو, اللہ پاک اپنی ولایت اس کو عطا فرما دیں گے. ایک خاص گروپ, اس کا ذکر اللہ پاک نے اس پارے کے اندر فرمایا ہے. جتنی نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں, مشرکین کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ وہ اللہ پاک ہی دینے والے ہیں, تو موحد کا تو عقیدہ ہونا ہی چاہیے, جس کے اندر رزق بھی ہے, جس کے اندر خود انسان کی زندگی ہے, اور انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں, آنکھ, کان, ناک, صلاحیتیں وغیرہ, اور زندہ سے مردے کے نکالنے کا نظام, نکلنے کا, مردوں سے زندہ کے نکلنے کا نظام, موت اور حیات کا نظام, اور کائنات کے چلانے کا نظام, ومن یدبر الامر, تدبیر امور سے مراد یہ ہے کہ رات آنا, دن آنا, موسموں کا آنا, سردیوں کا آنا, گرمیوں کا آنا, بہار آنا, خزاں آنا, بارشوں کا ہونا, یہ تدبیر امور ہے. یہ آسمان کا پورا سسٹم, چاند و سورج کا پورا سیٹ اپ, رات اور دن کا پورا سیٹ اپ, موسموں کا پورا نظام, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری صرف اللہ فرماتے ہیں. اور مشرکین بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے, یہ فرق قرآن پاک میں ہے. اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض عبادت, خالص اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو شریک کرتے تھے, اس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا. تو جیسے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کا جو طریقہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہوگا, اللہ کے غیر کے لیے اس میں سے کسی چیز کو نہیں کیا جا سکتا ہے. سارے انسانوں کو اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی, وہ یہ ہے کہ تم کسی بھی حالت میں رہو اور کبھی قرآن پاک پڑھو اور کوئی کام کرو, گھر کا, آفس کا, مسجد کا, باہر کا, بیوی بچوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ, وما تعملون من عمل, کسی بھی حالت میں ہو, کوئی بھی کام کرو, کون سی بھی عبادت میں ہو, ہم وہاں موجود ہوتے ہیں. الا کنا علیکم شہودا, ہم موجود ہیں وہاں پہ. اندھیرا ہے تو یہ مت سمجھو ہم نہیں, آفس میں ہے تو یہ مت سمجھو ہم نہیں, مسجد میں آئے تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہے, آفس میں ہے تو سمجھ رہے نہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ہے, تلاوت کر رہے ہیں تو نہیں, ایسا نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی کام کرو, کوئی عبادت کرو اور کسی حالت میں ہو، خوشی کا حال، غم کا حال، اور جناب والا اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستی کا حال، دشمنی کا حال، غم کا حال، کسی طرح کے بھی کوئی بیماری کا، تندرستی کا، غربت کا، مالداری کا، وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. اور تمہارے رب سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، وما يعذب عن ربك، تمہارے رب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، آسمان کے اندر کوئی ذرہ نہیں، زمین میں کوئی ذرہ نہیں، کہکشاؤں میں کوئی ذرہ نہیں، چاند و سورج میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، دریاؤں میں نہیں، ان کی تہوں میں نہیں، زمین کے نیچے کہیں بھی. وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتی، اللہ پاک سے اوجھل نہیں ہوتی کہ اللہ کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اللہ پاک کے علم سے اوجھل ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے تم اور تمہارا ہر عمل اور تمہاری ہر چیز ہماری نگاہوں میں ہے، اور تمہاری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہماری نگاہوں میں، لہذا جو بھی کام کرو، جو بھی بولو، اس میں دھیان ہونا چاہیے کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں. اللہ پاک کے سننے کو، اللہ پاک کے دیکھنے کو، اللہ پاک کے جاننے کو دھیان میں رکھے مسلمان، تو ظاہر ہے کہ اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، اس کی بات بھی ٹھیک ہوگی، اس کی سوچ بھی ٹھیک ہوگی. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين. والحمد لله.